بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم يصلي حتى تنتفخ قدماه فيقال له يا رسول الله اتفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر قال افلا اكون عبدا شكورا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا ذکر اس باب میں ہے اور مراد نفلی عبادات کا ذکر ہے۔ اس سے پہلے یہ بات آ چکی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باوجود کہ افضل الرسل ہیں، رسولوں میں سب سے زیادہ افضل، اور اللہ کے بعد اگر کوئی ہستی ہے تو آپ ہی کی ہے، اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف فرما دیے، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کا بہت زیادہ اہتمام فرماتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جاتا کہ آپ اس قدر عبادت کا اہتمام کیوں فرماتے ہیں جبکہ اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف فرما دیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں ارشاد فرماتے کہ میں جو عبادت کرتا ہوں یہ شکرانے کے طور پر کرتا ہوں، اللہ نے اتنی نعمتوں سے مجھے نوازا ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اللہ کا شکر گزار بندہ بنوں۔ اس سلسلے میں ہم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک بات آپ کے سامنے نقل کی تھی، آپ فرماتے کہ عبادت کبھی جنت کی رغبت کی وجہ سے ہوتی ہے، اور پھر فرماتے کہ جو عبادت ہے یہ تاجروں کی عبادت ہے، کہ عبادت سے خریداری مقصود ہے، یہاں عبادت کی جا رہی ہے اور وہاں مال مل جائے گا، اور آگے فرماتے تھے کبھی عبادت خوف کی وجہ سے ہوتی ہے، یہ غلاموں کی عبادت ہے کہ ڈنڈے کے خوف سے کرتے ہیں، پٹائی کے خوف سے کرتے ہیں، جیسے کہ عام طور پر نوکر چاکروں کا عام دستور ہوتا ہے، اور ایک وہ عبادت ہوتی ہے جو بلا رغبت بلا خوف محض اللہ کے انعامات کے شکر میں ہو، اللہ نے سر سے لے کر پاؤں تک اپنی نعمتوں میں ڈھانپ رکھا ہے، ڈبو رکھا ہے، اس بنیاد پر بندہ اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کی نعمتوں کے شکرانے میں عبادت کرتا ہے۔ فرمایا کہ یہ عبادت احرار کی عبادت ہے، آزاد لوگوں کی عبادت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت اسی انداز کی فرماتے تھے، آپ نے فرمایا کہ میں شکر گزار بندہ بننا چاہتا ہوں، اللہ نے اتنی نعمتوں سے نوازا ہے، اس لیے میں اس قدر عبادت کرتا ہوں۔ اس سلسلے کی کئی حدیثیں ہیں، ایک حدیث یہ ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقوم یصلی حتی تنتفخ قدماہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز اتنی طویل پڑھتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک ورم کر آتے، سولنگ آ جاتی، جس کو ہماری زبان میں پھک جانا بولتے ہیں، یہاں پہ بنگلور میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا فَيُقَالُ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهُ أَتَفْعَلُ هَذَا،
آپ اتنی طویل نماز پڑھتے ہیں. وقد غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تاخر, حالانکہ آپ کے سب گناہ اگلے پچھلے معاف ہو چکے ہیں. تو یہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اہتمام کی وجہ سے اس بات کو, اس مضمون کو تین طریقوں سے ذکر فرمایا ہے. یعنی تین روایات آپ کے سامنے ابھی پیش ہوئی ہیں اور تینوں روایتوں میں وہی مضمون ہے, وہی بات ہے. بتانے کے لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت اتنی فرماتے تھے کہ کئی لوگوں نے اور بہت ساری سندوں سے یہ بات نقل کی گئی ہے, تو ہمیں بھی عبادت کرنے کا ایسا ہی اہتمام کرنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ بخشے بخشا ہیں وہ اس کا اہتمام فرماتے ہیں, تو ہمیں کتنا کرنا چاہیے؟ ہمیں تو بہت زیادہ کرنا چاہیے. پھر ہم نے اس سے پہلے ایک بات کہی تھی, پھر میں اس کو لوٹنا چاہتا ہوں. دیکھو اللہ کے یہاں جب فرائض کا حساب ہوگا تو اللہ کہیں گے کہ اس بندے کی نفلی عبادتیں بھی دیکھو. اگر نفلی عبادتیں ہیں تو فرائض میں جو کمی ہوئی ہے ان کی تلافی ہو جائے گی, پورتی ہو جائے گی. لیکن اگر نفلی عبادتیں ہمارے پاس نہیں ہوں گی تو پھر پکڑ ہوگی. نماز کا بھی یہی مسئلہ ہے, زکوٰۃ کا بھی یہی مسئلہ ہے. اس لیے فرض نماز کے ساتھ, واجبات کے ساتھ سنن کا اور نوافل کا بھی ہمیں بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے. اسی طرح سے ہم زکوٰۃ تو ادا کرتے ہی ہیں, اس زکوٰۃ کے ساتھ ہمیں نفلی صدقات کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. نفلی صدقات دینے میں آدمی جلدی سے تیار نہیں ہوتا, اللہ معاف فرمائے. بہت سے لوگ تو زکوٰۃ بھی اس طرح سے ادا کرتے ہیں کہ وہ سوچتے ہیں اتنا کیسا ہو گیا. جن لوگوں کی کم نکلتی ہے, ہزاروں میں ہوتی ہے, ان کو کوئی مسئلہ عام طور سے نہیں ہوتا اگر وہ دیندار ہیں. لیکن اللہ نے کچھ لوگوں کو اتنا نوازا ہوتا ہے کہ کروڑوں میں ان کی زکوٰۃ نکلتی ہے, اب وہ پریشان ہوتے ہیں, صاحب 100 کروڑ کا مال ہے تو 2.5 کروڑ نکلیں گے صاحب, بڑی مشکل سے کمایا جاتا ہے مال. یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ نے دیا بھی تو اتنا ہی ہے. اور یہاں تو کیا خوب سودا نقد ہے, اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے. اللہ کے یہاں کا تو یہ معاملہ ہے, اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو فوراً واپس دیتا ہے اور بڑھا کر دیتا ہے. ایسے نہیں کہ وہ کم کر کے دیتا ہے, یہ اتنا ہی دیتا ہو, بڑھا کر دیتا ہے. دنیا میں آپ کو کوئی بندہ ایسا نظر نہیں آئے گا جو صدقات کا اہتمام کرتا ہو اور وہ غریب ہو. اللہ کی راہ میں دینے میں اس کا ہاتھ کھلا ہوا ہو وہ غریب ہو. صلہ رحمی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک اور ان پر خرچ کرنے میں, مہمانوں پر خرچ کرنے میں اس کا ہاتھ کھلا ہو وہ غریب ہو, آپ کو ایسا بندہ جلدی سے نظر نہیں آئے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کم موقعوں پر قسم کھائی ہے. ان میں سے ایک موقع یہ بھی ہے جہاں پر آپ نے قسم کھائی کہ خدا کی راہ میں جو بھی خرچ کیا جاتا ہے اس سے مال کم نہیں ہوتا. اور خدا کی راہ کوئی محدود راہ نہیں ہے. کسی ایمان والے کے دل کو خوش کرنے کی نیت سے آپ خرچ کرتے ہیں تو یہ بھی خدا کی راہ ہے. اپنے گھر والوں پر آپ خرچ کرتے ہیں, یہ بھی خدا کی راہ ہے. مسافروں پر, راہ گیروں پر خرچ کرتے ہیں, یہ بھی خدا کی راہ ہے. کسی نے آپ سے قرض لے رکھا ہے, آپ قرض معاف کر دیتے ہیں, یہ بھی فی سبیل اللہ ہے. تو خدا کی راہ کو محدود مت کرو. فی سبیل اللہ کو محدود مت کرو. اس کا بڑا وسیع مفہوم ہے. اللہ کو خوش کرنے کی نیت سے اللہ کی رضا کے لیے جو بھی خرچ کریں گے آپ, وہ راہ خدا میں خرچ کرنا ہے, اللہ کے لیے خرچ کرنا ہے, اور اس پر مل کر رہے گا. تو اس طرح سے نفلی نمازوں کا اہتمام کرنا ہے, خدا نہ خاص سے اگر فرائض میں کمی ہوگی تو ان سے پورتی ہوگی, تلافی ہوگی. اسی طریقے سے نفلی صدقات کا بھی بہت اہتمام کرنا ہے کہ اگر زکوٰۃ میں فرائض میں کمی بیشی ہوگی تو اللہ ان کے ذریعے سے پورتی کریں گے. اور پھر تلافی ہونے کے بعد جو بچے گا تو اس کی بنیاد پر تو اللہ کے ہاں بے شمار اجر ہے, ثواب ہے, المضاعف المضاعف ہے, ہزاروں گنا بڑھ کر اللہ پاک عطا فرماتے ہیں. صدقے کا ایک نقد فائدہ, آتی ہوئی مصیبت ٹل جاتی ہے. کبھی بھی انسان کو کوئی خطرہ ہونا ہوتا ہے, بہت سے حالات انسان پر آتے ہیں, یہ ہو سکتا ہے یہ ہو سکتا ہے, تو پہلی فرصت میں صدقے کا اہتمام کریں. دیکھو بیماریوں سے نجات ملتی ہے. ہمارے والد محترم کے ایک دوست ہیں, انہوں نے ایک بات بتائی تھی, وہ بھی بڑے عالم ہیں. انہوں نے کہا کہ میرے بچے جلدی سے بیمار نہیں ہوتے الحمدللہ. پھر انہوں نے خود بات بتائی, اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی موسم کی تبدیلی ہوتی ہے میں فوراً صدقہ نکالتا ہوں بچوں کی طرف سے. اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے میرے بچوں کو حافظ سے رکھے. تو موسم کی تبدیلی کی بنیاد پر جو بیماریاں آتی ہیں وہ جلدی سے میرے بچوں کو پکڑتی نہیں ہے, عافیت سے رہتے ہیں, سال اور سال گزر جاتے ہیں, ڈاکٹروں کے جانے کی ضرورت نہیں پیش آتی. آتی ہوئی مصیبت ٹل جاتی ہے, بیماریاں دور ہوتی ہیں, اور سب سے بڑی بات اللہ خوش ہوتا ہے. اس سے بڑی تو کوئی نعمت ہے ہی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا اور بتایا گیا کہ نفلی نمازوں کا اس قدر اہتمام فرما رہے ہیں, تو ہمیں تو بہت ہی زیادہ اہتمام کی ضرورت ہے, ہمیں تو ضرورت ہے. اسی طریقے سے ہمیں نفلی صدقات کی بھی ضرورت ہے. ہمارا مزاج ایسا بن جانا چاہیے کہ کوئی ہمارے آس پاس میں کوئی ضرورت مند ہو تو اس کے زبان کھولنے سے پہلے, ظاہر کرنے سے پہلے ہم اس کی مدد پوری کر دیں, مدد کر دیں, اس کے کام آ جائیں. پہلے زمانے میں اللہ والوں کے پاس میں جب کوئی آدمی اپنی ضرورت لے کر آتا تھا تو وہ روتے تھے, کہتے تھے اوہو کاش کہ ہمیں معلوم ہو جاتا تو تمہیں, یہ جو کہنے کی ذلت, اس میں ذلت ہوتی ہے نا, یہ برداشت نہ کرنی پڑتی. ہمیں اچھا ہی لگتا کہ ایک مومن کی زبان پر یہ بات آئے, ہمیں خود ہی آگے بڑھ کر آپ کا خیال کرنا چاہیے تھا. آج ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے اپنے سگے بھائیوں کی حالت ایسی ہے کہ کئی مہینے کا کرایہ ڈیو ہے ان کی ذمہ, گھر کا کرایہ نہیں دے پا رہے. اللہ نے ہمیں گھر دیا ہے, کئی گھر دیے, کاروبار چل رہا ہے, سب کچھ چل رہا ہے, دوستوں میں خرچ کر دیں گے لیکن رشتے داروں کو بولے رکھیں گے, خیال ہی نہیں کریں گے. اس کے بچوں کی اسکول کی فیس بھری گئی ہے نہیں بھری گئی ہے اس کا خیال نہیں کیا جائے گا. ہاں خود ذرا سے بھی کوئی گھر میں بہانہ ہوگا تو لاکھوں روپے اس پر اڑا دیے جائیں گے, ذرا ذرا سے بہانے پر. آج بچہ پیدا ہوا ہے, آج ساتواں دن ہے بچے کا, آج دسواں دن ہے, آج گیارہواں دن ہے, آج چالیسواں دن ہے. اللہ معاف کرے, ایک جگہ تو ایسی دعوت میرے سامنے آئی اور میں سوچتے رہ گیا کہ یہ قوم کہاں چلی گئی. شادی کی سالگرہ تو مناتے ہیں بہت سے لوگ، لیکن وہ پچاسویں سالگرہ تھی اس کا خاص خاص اہتمام، بہت زور شور سے، شاید شادی کو ہوئے ہوئے آج 50 سال ہو گئے ہم کو، اور وہ حساب لگا کر انہوں نے دن کا حساب لگا کس دن شادی ہوئی تھی اس حساب سے اس کی خوشی بنا رہے ہیں، اور اس میں بے دریغ پیسہ خرچ ہو رہا ہے. کہیں پر دعوت ایسی ہوتی ہے، سننے کی بات ہے، یہ ہمارے بنگلور میں رواج ہے، بلکہ ساؤتھ انڈیا میں پورے میں، جنوب ہند میں، بچی جب بڑی ہوتی ہے تو صاحب اس کی بنیاد پر دعوت کی جاتی ہے. یہ کون سی دعوت ہے بھائی؟ یہ چیز تو چھپانے کی ہے، اور یہاں بچی بڑی ہو رہی ہے آپ باقاعدہ اس کی تقریب کر رہے ہیں، یہ تو حیا کے خلاف بات ہے. اسلامی تعلیمات میں اس کا دور تک بھی کہیں نام نہیں ہے، بلکہ اسلام جس حیا کی تعلیم دیتا ہے اس حیا کے خلاف ہے، اسلامی مزاج کے خلاف ہے. اس لیے اس پر روک ہونی چاہیے، اس سے بچنا چاہیے، اور ایسی تقریبات میں شرکت بھی نہیں کرنی چاہیے. ان کو معلوم تو ہو یہ چیز غلط ہے، کوئی بتاتا ہی نہیں ہے، وہ سمجھے ارے بھائی اگر نہیں جائیں گے تو رشتہ داری خراب ہو جائے گی، کب تک ایسے کرتے رہیں گے، انہیں کون بتائے گا یہ غلط ہے. آپ جب کہیں گے بھائی ہم نہیں آتے اس لیے کہ یہ چیز صحیح نہیں ہے، تو ان کو پتہ چلے گا، آئندہ پھر وہ سوچیں گے کہ جب اس چیز میں ہمارے رشتہ دار نہیں آ سکتے تو ہم کیوں کریں اسے. اس لیے اس سے بچنے کی ضرورت ہے. تو ہماری حالت ایسی ہے کہ اس طرح کی فضول چیزوں میں تو لاکھوں روپے ہم خرچ کر دیتے ہیں، لیکن جہاں ضرورت ہے، واقعی ضرورت ہے، اور جہاں پر خرچ کرنے سے اللہ خوش ہوتا ہے، وہاں پر ہم خرچ نہیں کرتے. ایک دعا مانگا کرو، میں بھی مانگتا ہوں، اللہ جہاں خرچ کرنا آپ کو پسند ہے وہاں خرچ کروائیے. اس دعا کی برکت آپ کو یہ ملے گی کہ ایسے موقع اللہ پاک سامنے رکھیں گے کہ جہاں پر خرچ کرنے میں واقعی آپ کا ضمیر مطمئن ہوگا، دل خوش ہوگا، دل گواہی دے گا کہ یہاں خرچ کرنے سے میرا رب بھی راضی ہے. تو یہ دعا مانگا کرو، کیا بتاؤ؟ اللہ جہاں خرچ کرنا آپ کو پسند ہے مجھے وہاں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما. جو لوگ اس دعا کا اہتمام کرتے ہیں، میرے پاس ان کے بہت سارے واقعات ہیں کہ اللہ نے ایسی جگہ خرچ کروایا کہ جہاں خرچ کرنے سے واقعی میں دل نے بھی گواہی دی کہ یہاں خرچ ہونا تھا، اور یہ رب کی خوشنودی کا ذریعہ ہے، اللہ کو راضی کرنے کا ذریعہ ہے. ہمارے شیخ نے یہ دعا ہمیں سکھائی، اور وہ خود اہتمام فرماتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ اس دعا کی برکت مجھے ایسے محسوس ہوتی ہے. ایک مرتبہ اپنا وہ واقعہ بتا رہے تھے کہ میں اپنے گھر سے کام سے نکلا فجر کے فوراً بعد، اور وہ فرماتے ہیں میں اپنی جیب میں ایک اچھی خاصی مقدار لے کر نکلتا ہوں کہ کہیں ضرورت پیش آئے، خاص طور پر رمضان میں، تو میں وہاں خرچ کروں. کیونکہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ خرچ کرنے کا مزاج ہوتا ہے لیکن ہم جیب میں رکھ کے نکلتے نہیں، جب موقع آتا ہے تو سوچتے ہو جیب میں ہوتا تو دیتا. تو اس لیے شیطان کو پہلے ہی توڑ دو، اس کی کمر پہلے ہی توڑ کے نکلو، اپنی جیب میں کچھ ڈال کے نکلو. تو فرماتے ہیں میں اپنے گھر سے جب نکلتا ہوں، بالخصوص رمضان المبارک کے مہینے میں، تو جیب میں کچھ نہ کچھ ڈال کے نکلتا ہوں کہ جہاں اللہ پاک توفیق دیں گے، موقع ہوگا اللہ کے خوش کرنے کا، تو وہاں پر اللہ کو خوش کریں گے. تو فجر کے بعد نکلا، اشراق کا وقت جب ہوا تو راستے میں ایک مسجد آتی تھی، دل میں تقاضا ہوا کہ اس میں نماز پڑھنی چاہیے. ڈرائیور نے کہا نہیں صاحب آگے وہ مسجد ہے نا جس میں ہمیشہ آپ نماز پڑھتے ہیں، اس میں ہی پڑھیں گے، 5 منٹ پہنچ جائیں گے. ہمیشہ دوسری مسجد میں یا دوسری جگہ قیام ہوتا تھا، وہاں جا کر رکتے تھے، لیکن اب تقاضا ہو رہا ہے کہ نہیں اسی مسجد کے اندر اشراق کی نماز پڑھ لیں گے. آگے بھی نکل گئے, حضرت نے کہا بھائی نہیں گاڑی پیچھے ہی کرو, وہیں نماز پڑھیں گے. اس مسجد کے اندر پہنچے, حضرت نے نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد دیکھتے ہیں کہ کونے میں رومال ڈالے ہوئے ایک مولانا ہے, خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. تو دل نے تقاضا کیا کہ ان کو کچھ پیش کرنا چاہیے. دل میں خیال آیا 5,000 روپے ان کو میں پیش کروں. جب دل میں خیال آیا, دل میں جب نیکی کا خیال آئے تو میری ایک بات یاد رکھنا میرے دوستو, اس کو اللہ والوں کی اصطلاح میں ضیف الرحمن بولتے ہیں, رحمان کا مہمان. مہمان کا اکرام کرو گے تو وہ آئے گا تمہارے پاس, پھر آئے گا. لیکن اگر اس کے ساتھ بے اکرامی کا معاملہ کیا, آپ نے توجہ نہیں دی, پھر پھٹکے گا بھی نہیں آپ کی طرف کو. اس لیے یہ اللہ کا مہمان ہوتا ہے, جب نیکی کا خیال آئے اور آپ کر سکتے ہیں تو کر لو اسے. اللہ نے طاقت دی ہے, صلاحیت دی ہے, استعداد دی ہے, تو کر لینی چاہیے اس کو. تو حضرت کے دل میں خیال آیا کہ بھائی کچھ پیش کرنا چاہیے, تو 5,000 روپے ان کو پیش کیے جائیں. حضرت نے فوراً جیب سے نکالے اور پہنچے کہ حضرت میرا دل کرتا ہے کہ میں آپ کو کچھ ہدیہ پیش کروں, یہ 5,000 روپے ہیں رکھ لیجیے. کہنے لگے لاؤ دے دو, تم تھوڑی دے رہے ہو, ابھی اللہ سے دعا مانگ کے بیٹھا ہوں, صبح سے فجر کے بعد سے دعا مانگ رہا تھا, مجھے اتنوں کی ضرورت تھی, مجھے باہر جانا ہے اور میرے پاس پیسے خرچ ہو چکے تھے, اور میں اللہ سے کہہ رہا تھا کہ اللہ مجھے اتنے پیسے کی ضرورت ہے دے دو, تمہیں اللہ نے بھیجا ہے اس لیے دو, یہ تو اللہ کے بھیجے ہوئے. انہوں نے بھی ہاتھ بڑا کر لیے, اللہ سے مانگے تھے نا, اللہ نے بھیجا ان کو. تو حضرت نے کہا حضرت آپ کو کوئی ضرورت ہو تو اور بتائیے. کہ لے گی اس کا پتہ مجھے معلوم ہے نا, جب ضرورت ہوگی تو اس سے ہی کہوں گا, جب ضرورت ہوگی تو اس سے ہی کہوں. جب اللہ سے تعلق ہو جاتا ہے نا, سچا تعلق, تو ایسے ہی ناز والی بات کرتا ہے انسان. پھر جب کوئی بھی معاملہ پیش آتا ہے کہتا ہے میں تو اپنے اللہ سے کہہ دوں گا, میرا اللہ ہے, میں اپنے اللہ سے کہوں گا. اور اللہ بھی ایسا تعلق نبھانے والا ہے, ایسی تعلق نبھانے والی ذات ہے وہ, کہ وہ مایوس نہیں کرتی. تو ہمیں اس میدان میں آگے بڑھنا چاہیے اور دل کھول کے رہنا چاہیے, اور اللہ کے یہاں سے جو ملتا ہے وہ بہت ملتا ہے. حدیث پاک میں کہا گیا انفق ينفق عليك, تم خرچ کرو تم پر خرچ کیا جائے گا. مزاج بنائیے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نفلی عبادات کا بے حد اہتمام فرماتے, نماز کا, صدقات کا بھی. ہمیں زیادہ ضرورت ہے, ہم کو کتنا اہتمام کرنا چاہیے اس بارے میں غور و فکر اور عمل ہونا چاہیے. اگلی حدیث, اسود ابن یزید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز کے بارے میں پوچھا. سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل فقالت كان ينام أول الليل ثم يقوم فإذا كان من السحر أوتر ثم أتى فراشه فإذا كانت له حاجة ألم بأهله. اسود کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز یعنی تہجد اور وتر کے متعلق استفسار کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معمول تھا. تو انہوں نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کے بعد رات کے نصف اول میں, آدھے حصے میں استراحت فرماتے تھے, آرام فرماتے تھے, اور اس کے بعد تہجد پڑھتے تھے یہاں تک کہ اخیر شب ہو جاتی, تب وتر پڑھتے, یعنی تہجد کے اخیر میں وتر پڑھتے. اس کے بعد اپنے بستر پر تشریف لے آتے, اگر رغبت ہوتی تو اہل کے پاس تشریف لے جاتے, یعنی اپنی اہلیہ کہتے, یعنی ان سے شرعی ملاقات کرتے, صحبت کرتے. پھر صبح کی اذان کے بعد فوراً اٹھ کر اگر غسل کی ضرورت ہوتی تو غسل فرماتے، ورنہ وضو فرما کر نماز کے لیے تشریف لے جاتے. سوال کرنے والے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز کے بارے میں پوچھتے ہیں. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پہلی بات تو یہ فرماتی ہیں کہ رات کے پہلے حصے میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرماتے تھے، اور یہ سنت بھی ہے کہ عشاء کے بعد جلد ہی سونا چاہیے. ہمارے ہاں معمول بالکل بدلا ہوا ہے، خوب دیر لگاتے ہیں صاحب، اور ابھی رمضان گزرا ہے نا، تو بعض لوگوں کے بارے میں یہ اطلاع ملی، خود بتایا کہ صاحب ہم رمضان کو سوتے نہیں ہیں بالکل بھی. تو مجھے بڑا تعجب ہوا، بھائی ماشاءاللہ کتنی عبادت کرتے ہیں لوگ ہیں پورے رمضان میں. جب پوچھا بھی کیا کون کون سی عبادت کرتے ہیں آپ، کتنا قرآن پڑھ لیتے ہیں، کتنا ذکر کر لیتے ہیں، کتنی تسبیحات پڑھ لیتے ہیں، لیکن حضرت سب گھر والے بیٹھتے ہیں بس بات کرتے رہتے ہیں، کیونکہ سحری میں اٹھنا ہوتا ہے، اس لیے اب سو جائیں گے تو اٹھنا مشکل ہوگا، پھر سحری کھا کے فرض نماز پڑھ کے سو جاتے ہیں اور ظہر تک سوتے ہیں آرام سے، اس سے روزہ کٹ جاتا پتہ نہیں لگتا. رات کو اس لیے جاگ رہے ہیں صبح کو روزے کا پتہ نہ لگے. یہ کون سا جاگنا ہے ابھی؟ اچھا نہیں ہے ایسا جاگنا. رمضان المبارک میں ٹھیک ہے رات میں دیر ہو جاتی ہے تراویح وغیرہ میں، تو اس کے بعد جلدی سونے کی فکر کیجیے آپ، اور عام دنوں میں تو بالکل اپنے معمولات میں یہ تبدیلی لے کر آئے ہم لوگ کہ مغرب تک اپنے دنیاوی کام نمٹانے کی کوشش کریں اور عشاء کے بعد جلد سونے کی فکر کریں. آپ کہیں گے کھانا کب کھانا، کیسے کھانا؟ اس لیے کہ کھانا کھانے کے فوراً بعد اگر سوتے ہیں تو بیماریاں ہوتی ہیں، نہیں سونا چاہیے. کھانا کھانے اور سونے کے درمیان کم از کم پونے دو گھنٹے کا وقت ہونا چاہیے، وقفہ ہونا چاہیے. کتنے کا؟ پونے دو گھنٹے کا، دو گھنٹے کا. اس میں عام طور پر کھانا ہضم ہو جاتا ہے، اتنا وقفہ ہونا چاہیے. تو کوشش کریں عشاء سے پہلے کھانا کھا لیں آپ. عشاء کے بعد، عشاء سے پہلے نہیں کھا سکتے تو عشاء کے فوراً بعد کھانے کی ترتیب بنائیے، اور اس کے بعد میں جتنی دیر میں کھانا ہضم ہوتا ہے اتنی دیر تک آپ جاگتے رہیں، بچوں کے پاس بیٹھیں، ان کو کچھ سکھائیں، تربیت کی باتیں کریں، ان کے مزاج کو سمجھنے کی کوشش کریں. یہ بھی بڑی ہمارے اندر کمی ہو گئی ہے، ہم دنیا جہاں کے لیے وقت دیتے اپنے بچوں کے لیے وقت نہیں نکال پاتے. اس سے کئی مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ بچوں کے مزاج نہیں سمجھ پاتے ہم لوگ، اور ان کی بہت سی کوتاہیاں کمیاں ہمارے سامنے نہیں آ پاتی تو اصلاح نہیں کر پاتے ہم. اس لیے یہ بھی معمول بنایا کہ ایک وقت نکالیں آپ بچوں کے ساتھ بیٹھنے کا، ان سے بات کرنے کا، ان کو بھی موقع دیں آپ اپنی دل کی بات آپ سے کہیں، شیئر کریں آپ سے. ان کے مسائل کچھ سامنے ہیں تو آپ سنیں اور ان کو حل کرنے کی کوشش کریں آپ. تو عشاء کے بعد جتنا جلد ہو سکے سونے کی فکر کرنا چاہیے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہی تھا. پھر آدھی رات جب گزر جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر تہجد کے لیے کھڑے ہو جاتے اور طویل نماز پڑھتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم طویل لمبی نماز، اگلی حدیثوں میں آ رہا کتنی کتنی رکعتیں ہوتی تھی، کبھی آٹھ بھی ہوتی، کبھی دس بھی ہوتی. لمبی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے اور اخیر میں وتر پڑھتے تھے تہجد کے بعد میں. تو اب وتروں کا مسئلہ یہ ہے کہ جن حضرات کو تہجد میں اٹھنے پر اعتماد ہو کہ ہم تہجد میں اٹھ جائیں گے، پریشانی نہیں ہوگی، تو ان کے لیے افضل یہی ہے کہ وہ عشاء کے بعد وتر کی نماز نہ پڑھیں بلکہ تہجد سے فارغ ہو کر وتر پڑھیں. لیکن جن کو اعتماد نہ ہو اپنے اٹھنے پر تو وہ عشاء کے بعد ہی وتر پڑھ لیں. عشاء کے بعد سنت، پھر نفل، پھر وتر، پھر نفل ہے تو عشاء کے بعد وہ وتر پڑھ کر سو جائیں. کچھ حضرات خام و خواہ کی بات بناتے ہیں کہ نہیں صاحب عشاء کے بعد تو حضور نے کبھی وتر نہیں پڑھی, کیوں پڑھنا؟ یا رمضان المبارک کے اندر بھی ہم نے دیکھا کہ تراویح کے بعد جو وتر ہوتی ہے جماعت کے ساتھ میں نہیں پڑھتے کہ نہیں حضور تو تہجد میں پڑھتے تھے ہم بھی تہجد میں پڑھیں گے. بھائی حضور نے رمضان المبارک میں جو تراویح پڑھائی ہے تو اس کے بعد میں وتر ہوئے ہیں. پھر عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو تراویح کا سلسلہ ہوا ہے تو حضرات صحابہ اور پھر تابعین پھر تبع تابعین ان کے ہاں یہی معمول تھا کہ وہ تراویح کے بعد وتر جماعت کے ساتھ پڑھتے تھے. تو رمضان المبارک میں جماعت کے ساتھ پڑھ لی, جماعت کے ساتھ زیادہ ثواب ہے, اللہ نے موقع دیا ہے جماعت کے ساتھ پڑھنے کا. تہجد پڑھیے آپ, خوب پڑھیے. عام دنوں کے اندر چونکہ وتر جماعت کے ساتھ نہیں ہوتے اس لیے مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو تہجد میں اٹھنے پر پورا اعتماد ہے تو آپ وتر چھوڑ دیجئے, تہجد کے بعد پڑھیے. لیکن اعتماد نہیں ہے تو پھر تو اگر چھوڑیں گے تو گنہگار ہوں گے, اس لیے عشاء کے بعد ہی پڑھ لیجئے کیونکہ واجب ہے, واجب چھوڑنے پر گناہ ہوتا ہے, پکڑ ہے. کسی کے ذمے اگر کہا جائے 24 گھنٹے کی نماز قضا ہے تو 5 نمازیں نہیں ہوتی 6 ہوتی ہیں, 24 گھنٹے میں 6 نماز ہے, 5 فرض اور 3 وتر. کسی کو اگر فدیہ نکالنا ہے, آدمی اس حالت میں پہنچ گیا کہ اب نماز نہیں پڑھ سکتا, بے ہوشی کی حالت ہے اور اسی میں اس کا انتقال ہو گیا, تو اس کی طرف سے فدیہ نکالا جاتا ہے نمازوں کا, تو ایک دن کی نماز جو شمار ہوں گی 6 نمازیں ہوں گی. 5 فرض نمازوں کی فدیہ نہیں نکالیں گے آپ, 6 نمازوں کے فدیہ نکالیں گے آپ, اس کا خیال کرنے کی ضرورت ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ تہجد کے بعد وتر پڑھتے تھے, ثم آتا فراشہو, پھر بستر پر آ جاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی فإذا کانت لہو حاجہ, اب اگر آپ کو ضرورت ہوتی اہلیہ کے ساتھ مقاربت کی, علم بأہلہ, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل کے ساتھ صحبت فرما دے. فإذا سمع الأذان وصابا, جب آپ اذان سنتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے کھڑے ہوتے اذان کی آواز پر. فإن کان جنبا افاض علیہ من الماء, تو اگر آپ اس حال کے اندر جنوبی ہوتے یعنی پاک نہ ہوتے تو آپ غسل فرماتے, اور اگر پاک ہوتے آپ وإلا توضا وخرج الى الصلاۃ, تو پھر صرف آپ وضو فرماتے اور وضو کر کے پھر مسجد کے لیے نکل جاتے. یہاں بھی یہ بھی سننا چاہیے یہاں کہ ہمیں اس کی عادت بنانی ہے کہ وضو گھر سے کر کے چلیں, اس کا بڑا ثواب ہے. کوئی مجبوری ہے یہ بیچ میں وضو ٹوٹ گیا الگ بات ہے, لیکن کچھ لوگ جو عادت بنا لیتے ہیں نہیں صاحب مسجد میں جا کر ہی وضو کریں گے ہم, وہاں تو ماشاءاللہ پورا نظام ہوتا ہے, تو یہ عادت ٹھیک نہیں ہے. گھر سے وضو کر کے جانے کی عادت بنانی چاہیے. اللہ دین کی تمام باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی, ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار. اللہ کامل توبہ کامل ہدایت کامل عافیت نصیب فرما دو. اللہ اپنے نیک اور مخلص بندوں میں شامل فرماؤ, ہر قسم کی برائیوں سے سیئات سے گناہوں سے اللہ ہماری ہمارے بچوں کی سب کی حفاظت فرما دو. یا اللہ اپنے نیک اور مقرب بندوں میں شکر گزار بندوں میں شامل فرماؤ. یا اللہ ہم سب کے بچوں کا فیوچر مستقبل روشن بناؤ, تابناک بناؤ, ہر اعتبار سے ہمیں ہمارے بچوں کو کامل اور مکمل بناؤ, موت تک عافیت کے ساتھ تک والی زندگی نصیب فرماؤ. صلی اللہ علی النبی الکریم محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.